اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال برابر نہیں، ہاں ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت 100 درہم صدقہ کرنے کے. یعنی بہت چیزیں تو ظاہری طور پر ناپاک نظر آتی ہیں، گندی نظر آتی ہیں، ان کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ناپاک، اللہ کی ناپسندیدہ، لیکن بظاہر بہت خوبصورت لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، تو ایسی تمام چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی، مثلاً اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں ہاں کتنی ہی خوبصورت ہوں، ان کو نظر ڈالنا حرام ہے. سافٹ ڈرنکس جتنے چاہے پیئے، لیکن الکوہل کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں، تو اسلام کیا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ تمہیں بھی پسند نہ ہو. جب بندے کی پسند اللہ کی پسند کے مطابق ہو جاتی ہے تو یہی دراصل اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، یہی دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں عزت کا مقام پانے کا سبب بنتا ہے. فاتقوا اللہ، بس تقویٰ کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. سب سے بڑی ہستی تو وہی ہے، صرف وہی ڈرنے کے لائق ہے، لوگوں کا ڈر تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. ہوتا یہ کہ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو یکایک اس کے ذہن پر سوالوں کی یلغار ہو جاتی، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں سارا حلال حرام جان لے، ہر اچھا برا بس فوراً ہی پتہ چل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے صبر سے کام لیتے ہوئے قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی میں اس کتاب کو مستقل شامل رکھے تو اچھائی برائی کے پیمانے اس پر روز بروز واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سوالوں کی کثرت سے دین مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ کن چیزوں کے نام ہیں؟ کچھ جانوروں کے نام ہیں جو بتوں کے نام پر مخصوص کر دیے گئے تھے. ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ گائے بھینسیں کچھ بزرگوں کے نام پہ آزاد کر دی جاتی ہیں، نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور نہ ان کے کوئی خاص ملکیت رکھتا ہے. وہ جہاں چاہیں کھائیں پیئیں، بازاروں میں لوگوں کو ٹکرے مارے، لوگوں کی چیزیں توڑیں، جو چاہیں کریں، بس یہ بزرگوں کے نام پہ آزاد ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جو چیز کسی کے نام پر دینی ہو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی، اور اس چیز کو بھی یوں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے اور لوگوں کو ستانے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کو کھلا دینا چاہیے، اسے اللہ کے نام پر قربان کر دینا چاہیے. ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے ذہنیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تکلیف کیے جائیں گے؟ ہاں وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. دین کے معاملے میں ایسا رویہ کیوں؟ کیا دنیا کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی شادی پر وہی جوڑا پہنوں گی جو میری دادی اماں نے اپنی شادی کو پہنا تھا؟ ہرگز نہیں. میں اسی گھر میں رہوں گی جس میں میری پردادی رہا کرتی تھی؟ ہرگز نہیں. دنیا کے معاملات میں تو ہم آگے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملات میں باپ دادا کی رسموں کو دیکھتے ہیں. تو دین آگے اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں. دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کا نام ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں مصیبت موت آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی گواہ بنا لیے جائیں جو دو ہوں گے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حد تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس سوال کی دہشت ہی اتنی ہوگی کہ جواب نہ بن پڑے گا. حقیقت یہ کہ قیامت کا دن ہے ہی بہت سخت دن. اگر پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو عام انسانوں کا کیا ہوگا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ باپ کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر حضرات بھی علیہم السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیاوی معاملات کو نہیں جانتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ تو بس اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یعنی قیامت کے دن کامیاب کون ہے، فائدے میں کون ہے؟ جو سچا ہو۔ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں رہ نہیں سکتے، جھوٹ آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی جس کے لیے ہم سب کو دوڑنا چاہیے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سورہ انعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا، ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ ایسی صورت ہے جو ایک ہی فرش میں نازل ہوئی۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، تعریف اس کے لیے جس نے اتنا بڑا کام کیا، کیا کوئی اور ہستی ہے ایسی جس کی یہ صفت ہو کہ اس نے آسمان بنائے ہو، دن میں اس نے روشن چراغ جلایا ہو سورج جیسا، رات کو ہزاروں کی تعداد میں ان گنت ستارے جگمگائے ہوں۔ مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کو بنانا تو بہت دور کی بات، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو تو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں کی بات ہمارے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی حقیقی قدر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کی نشانیوں کو اس کائنات میں دیکھیں، ان پر غور کریں، ان کی تخلیق میں غور کریں۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ دن رات نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن انسان توجہ نہیں کرتے. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. مگر جب انہوں نے کفرانے نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر معجزات لائے، لوگوں نے معجزات دیکھے اور آخر میں کیا کہا؟ یہ جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والے کبھی بچ کر نہیں نکلے، وہ بالآخر اللہ کے پھیر میں آ گئے. اگر زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے تو موت جیسی تلخ حقیقت سب کو اپنے گھیرے میں لے کر اللہ کے حضور پیش کر دینے والی ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، بہت سچی بات ہے. مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں دن کو نظر آتی ہیں اور کچھ رات کو، اندھیرا نہ ہو تو ستارے نظر نہ آئے. سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے. باقی جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب محتاج ہیں. کتا کے پتھر کے بت جن سے لوگ اپنی نظر و نیاز جن کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی تو دراصل انسانوں کے لیے ایک بلا ہی ہیں کہ ان کو بنانا پڑتا ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان کی گرد جھاڑنی پڑتی ہے، ان سے مکھی اڑانی پڑتی ہے. وہ تو اپنے لیے چھوٹے سے کام بھی نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ وہ انسانوں کی مرادیں پوری کر دیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنا پڑے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہلوا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر میں بھی غلط کام کروں تو مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ جیسی عظیم الشان ہستی کو ناراض کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. کیا؟ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، یعنی کوئی مصیبت اگر اس کی طرف سے آئے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. کیونکہ اصل اختیار اور اصل طاقت صرف اس کے پاس ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے در پر جا کر ان کو مشکل کشا مانتے ہیں. اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا، جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ، دوسروں سے نہ مانگو، اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ، اور جان رکھو اگر سارا جہان مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا نقصان دے سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ یاد رکھو قلم رکھ دیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، یعنی اب یہ بات بدلی نہیں جا سکتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینے والی ہستی بس صرف اللہ کی ہے۔ انسان جو سبب بنتے ہیں، انسانوں کے دل میں بھی کسی کو دینے کا جو خیال آتا ہے وہ دراصل اللہ ہی ڈالتا ہے۔ یہ ماں کے دل میں جو بچے کی محبت ڈالی کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہے، یہ بھی دراصل اللہ ہی کی ڈالی ہی ممتا ہے۔ اگر وہ نہ ڈالے تو جتنا بچہ ماں کو ستاتا ہے سب سے پہلے ماں بچے ہی کو کہیں پھینک دے۔ کسی انسان پر ہم کب ترس کرتے ہیں، کب اس کا خیال آتا ہے اس کی مدد کرنے کا، جب اس کی طرف سے اذن ہوتا ہے، ورنہ بسا اوقات کراہتے روتے انسانوں کو دیکھ کر بھی دل کھلتا نہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی جو کوئی نعمت ملے، حتیٰ کہ ایک سانس بھی جو ہم کو آ رہا ہے اسی کے اذن سے آ رہا ہے، جب اس کے ہاں اذن نہیں رہتا تو مشینیں بھی سانس لانے میں مدد نہیں دے سکتی، ورنہ تو کوئی انسان مرتا ہی نہ۔ نفع اور نقصان کے حاصل کرنے کا یہ سبق ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، اسے اپنی زندگی میں بٹھا لینا چاہیے، اسی سے انسان کو سکون جیسی نعمت ملتی ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں، سب تک حق پہنچ جائے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اسی طرح ڈرائے اللہ سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، نہ تو اس سے آگے بڑھ کر اور نہ اس سے کم۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب جو دی گئی، یہ اس لیے تھی کہ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کیا جائے، اور صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں، ومن بلغ، جس تک پہنچے، ان کا کام کیا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچاتے جائیں۔ یہ ذمہ داری صرف میری یا صرف آپ کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ میں کبھی سوچتی ہوں یہ دنیا کے سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آکسیجن سے لے کر مفت سورج کی روشنی سے لے کر وافر مقدار میں پائے جانے والے پانی سے لے کر طرح طرح کی غذائیں اور طرح طرح کی نعمتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ آخر وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ کے بندوں کو اس سب سے بڑی نعمت سے روشناس کرا دیا جائے، کہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب کی مرضی معلوم کر لیں۔ دنیا میں ہم بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں، دوسری کتابوں کا تو ضروری نہیں کہ ہمارا امتحان بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ جو میں نے بھیجا اس کے مطابق کچھ کر کے آئے یا نہیں، اس کو پڑھا بھی کہ نہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر ہی ریشو دیکھا جائے، تناسب دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ابھی تک اس کلام کو پڑھ ہی نہیں سکے، جانتے ہی نہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی نہیں جانا کہ اللہ نے کوئی سچی کتاب نازل کی ہوئی۔ بعض اللہ کی مخلوق تو دنیا میں ایسی بھی رہتی، اور بعض ایسی جن کو یہ تو پتا ہے اللہ نے نازل کیا ہوا ہے کچھ، لیکن ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو سن ہی لیں۔ اسی لیے قیامت کے دن بعض لوگ جب پریشان ہوں گے، عذاب دیکھ کر کہیں گے، لو کنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جلنے والے لوگوں میں شامل نہ ہوتے۔ یہ کتاب لانذرکم، خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، لہذا جن تک یہ پہنچے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں، اور اس سے آگے یہ بحیثیت امت ہم سب مسلمانوں کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے. پھر فرمایا کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی دوچار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہی نبی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے. وہ ہاں کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں ثابت زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں